کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا, نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
دار الافتاء اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ مسجد کے نیچے لوگ واش روم وغیرہ بنا رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا کرنا چاہیے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
انشاءاللہ عرض کرتے. جی اگلی کون.
مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟
انشاءاللہ عرض کرتے. جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے مسجد کے نیچے واش روم وغیرہ بنانا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں پہ جگہوں کی تنگی ہوتی ہے عموماً, وسیع جگہ نہیں ملتی ہے, یا شہروں میں جیسے جگہ بہت تھوڑی سی ملتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, وہاں عموماً مسجد تعمیر کرنے سے پہلے جب عمارت تعمیر ہو رہی ہوتی ہے, ابھی اس کو مسجد قرار نہیں دیا ہوا ہوتا
جی,
تو جگہ کی تنگی کے باعث عموماً واش روم نیچے بنا دیے جاتے ہیں.
صحیح.
اور جب مسجد بنائی جا رہی ہے, یعنی ابھی مسجد کی نیت وغیرہ کچھ بھی نہیں کی ہے, صرف اس کی عمارت تعمیر کی جا رہی ہے, اور اس کے نیچے اگر واش روم بنا دیے اور اوپر والے فلور کو مسجد قرار دے دیا, تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے ایسا کرنا. لیکن ایک مسجد بالکل بنی ہوئی ہے, اس کو مسجد قرار دیا جا چکا ہے, اب جو ہے وہ اس کی بیسمنٹ بنا کر یا اثر نو جو تعمیرات کرتے ہیں, تو اس میں عموماً بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ بیسمنٹ بنا دیتے ہیں اور نیچے دکانیں یا وضو خانے یا اس طرح کی چیزیں بنا دیتے ہیں. تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ جس جگہ کو مسجد قرار دے دیا, اس کو بطور مسجد متعین کر دیا, نیت کر دی, تو اب وہ مسجد ہو گئی.
صحیح.
اب وہ عین مسجد ہے یا فناء مسجد ہے, جس کا تعین کر دیا وہ ہو گیا. اب جو ہے وہ پہلے سے متعین شدہ جگہ کے اوپر جس کو مسجد قرار دیا جا چکا تھا, اس کو اب نئے سرے سے بنا رہے ہیں, تو اب اس کے نیچے واش روم بنا دینا ایسا کرنا حرام ہے.
صحیح.
کہ جس کو مسجد قرار دیا جا چکا وہ مسجد ہو گئی.
صحیح.
اب اس جگہ کے نیچے بیسمنٹ بنا کر واش روم بنانا گویا کہ مسجد کے اندر واش روم بنانا ہوگا.
صحیح.
کیونکہ جب مسجد ہو گئی تو وہ ساتوں زمین نیچے تک مسجد ہو گئی.
صحیح.
ساتوں آسمان اوپر تک مسجد ہو گئی.
ٹھیک.
تو اب اس کو جو ہے وہ اثر نو بناتے ہوئے دکان بنا دینا یا واش روم بنا دینا یا وضو خانہ بنا دینا اب جائز نہیں ہے. اب یہ اوپر بھی مسجد ہے اور نیچے بھی مسجد ہے.
صحیح.
تو مسجد کا تعین کرنے کے بعد, نیت کرنے کے بعد, مسجد کی نیت کرنے کے بعد اب اس میں جو ہے واش روم بنانا ناجائز و حرام ہے.
صحیح.
اور اگر ابھی نیت نہیں کی ہے, جسٹ بلڈنگ بنائی ہے اور اس کے اوپر نیچے جو ہے وہ مسجد کی حاجات کے لیے نیچے جو ہے واش روم بنا دیا, غسل خانے بنا دیے, اوپر والے فلور کو مسجد قرار دے دیا, یا پھر اس کے اوپر امام کی رہائش بنا دی, تو ابھی مسجد قرار دینے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ بنانے کے بعد اس کے مختلف حصوں کو مختلف قرار دے دینا، نیت کر دینا، ایسا کرنا جائز ہے. اب جو سائل نے سوال پوچھا ہے، اب ان کا کس خاص مسجد سے متعلق ہے، کہاں انہوں نے دیکھا ہے، تو ایسے ہر جگہ کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ یہ بعد میں بنے ہیں.
صحیح.
تو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے بنے ہوئے ہوں.
صحیح.
تو جب تک کسی مسئلے کی تحقیق نہ ہو یا جس جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کی تحقیق نہ ہو، خاص اس کے بارے میں معلومات کر کے مسئلہ نہ پوچھا گیا ہو، تو پھر اس جگہ کے اوپر کوئی مسئلہ سن کر اس کے اوپر منطبق کر دینا، یعنی وہی مسئلہ اس کے اوپر لاگو کر دینا، یہ جائز نہیں ہوتا. صحیح. ہے ہر جگہ کی صورتحال مختلف ہوتی ہے. جو ہے وہ پوچھ کر سن کر جنہوں نے ایسا کیا ہے ان سے پوری تفصیل لینے کے بعد پھر کسی خاص جگہ کے بارے میں حکم پوچھا جائے، تو وہ جو حکم پوچھنا بھی جائز ہوتا ہے، اور پھر جو بتایا گیا ہوتا ہے پھر اگر ناجائز ہو چکا ہے تو پھر اس ناجائز کو ختم کرنا بھی واجب ہوتا ہے.
ٹھیک. سر سوال شاید یہ اس لیے ذہن میں آتا ہوگا، جس طرح بھی آپ نے دوران کلام یہ ارشاد فرمایا کہ ساتوں زمین نیچے اور ساتوں آسمان سے اوپر، یہ مسجد جب نیت کر لیں تو مسجد ہو جاتی ہے، تو جب نیت کر لی اور جیسے آپ نے تقسیم تو فرما دی کہ پہلے سے سب بنا کر ہم نیت کر رہے ہیں اس کے بعد، لیکن اب جب مسجد کی نیت کر لیتے ہیں اور نیچے واش روم بھی ہوتا ہے، وضو خانہ بھی ہوتا ہے، تو اب ساتوں زمین نیچے تک مسجد ہم نے یہ فرمایا، تو یہ ایک خیال شاید ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ کیا ہے.
ہاں اچھا سوال ہے یہ. اس میں یہ ہے کہ جب اس کے نیچے کوئی دوسری چیز کر دی ہے نا، جو مسجد سے متعلق ہی چیز ہے، اب وہ نیچے بنا دی ہے، تو اب وہ نیچے تک اس کے مسجد کا حکم نہیں ہوگا. جو نیچے چیز بنی ہے اگر وہ خارج مسجد ہے تو پھر نیچے والی جگہ بھی خارج مسجد ہے.
صحیح.
اور جو اوپر ہے اگر وہ خارج مسجد ہے تو پھر اوپر والی بھی جگہ خارج مسجد ہی ہوگی.
صحیح.
تو یہ اس صورت میں ہے. دیکھیں اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اور بھی سوالات ذہن میں آتے ہیں.
جی جی.
جیسے فلیٹوں میں عموماً ہوتا ہے کہ فلیٹوں کے نیچے مسجد بنائی جاتی ہے، اوپر رہائش گاہیں ہوتی ہیں. دیکھیے اصل مسئلہ تو فقہا نے یہی بیان کیا تھا کہ مسجد اوپر نیچے ہر طرح کے حق سے خالی ہونی چاہیے، یعنی کسی بندے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے اوپر نیچے کی جہت ہونی چاہیے. تو اب یہ ہوا کہ یہ تو اس وقت تھا کہ جب جگہیں بہت زیادہ وسیع تھیں، اور اب بھی ایسی جگہوں پر جہاں پہ جو ہے وہ وسیع جگہ مل جاتی ہے تو وہاں پہ یہی کرنا چاہیے، اوپر نیچے کچھ نہیں بنانا چاہیے، خاص مسجد ہی رکھنی چاہیے. لیکن جب یہ دیکھا کہ لوگوں کی آبادی بڑھی اور بڑے بڑے شہر آباد ہو گئے، تو جب فقہا نے ان بڑے بڑے شہروں کو دیکھا کہ اس طرح گنجان آباد شہر ہیں کہ جہاں پہ جگہ ملنا ہی اب مشکل ہے، تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ ضرورت کے طور پر یہ فتویٰ دیا گیا کہ اگر کسی نیچے والی جگہ کو، اس کے اوپر بھلے مسجد نہیں ہے یا کسی کا حق ہے، اگر اس جگہ کو بھی خاص مسجد کر دیا جائے تو پھر وہ خاص جگہ مسجد ہو جائے گی، اگرچہ کہ اس کے اوپر والی جگہ مسجد نہیں ہے.
یہ علم دین کی بہار ہے، علم دین ہے کہ ضرورت کے تحت اس طرح مسائل کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات تبدیلی ہوتی ہے، اور اظہاری علماء ہی کا خاصا ہے، وہی سارے معاملات کرتے. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا صحیح ہے؟
نماز جنازہ میں سورت فاتحہ کے پڑھنے کی دو حیثیتیں.
صحیح.
یعنی بطور قرآن پڑھا.
صحیح.
یا بطور دعا اور ثنا پڑھا.
ٹھیک.
تو نماز جنازہ میں قرآن پاک کی تلاوت، یعنی سورت فاتحہ کو بطور قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے، اور اگر ثنا کی جگہ جیسے ثنا پڑھتے ہیں شروع میں، وہاں پہ جو ہے وہ ثنا کی کوئی آیت پڑھ دی قرآن پاک کی.
صحیح.
جہاں پہ دعا پڑھتے ہیں وہاں پہ سورت فاتحہ پڑھ دی.
صحیح.
بطور دعا.
دعا
بطور جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے نہیں، بطور دعا وہاں پہ سورت فاتحہ پڑھ دی یا کوئی ایسی دعا پڑھ دی جو قرآن پاک میں ذکر ہے، تو وہ جو جنازے کی مخصوص دعا ہے جو سنت ہے جس کا پڑھنا، تو اس دعا کے پڑھنے سے جو ہے وہ دعا کی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی.
صحیح.
یعنی کہ سورت فاتحہ کو بنیت دعا پڑھا یا کوئی بھی قرآن پاک کی دعا والی آیت پڑھی، تو وہ جو دعا کی سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی.
صحیح.
تو سورت فاتحہ کو بطور دعا تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز جنازہ میں کسی بھی مقام پر کوئی بھی صورت نہیں پڑھی جاتی، یعنی نماز جنازہ میں تلاوت نہیں ہے جس طرح عام نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، سورت فاتحہ بطور فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کے طور پر پڑھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے، تو نماز جنازہ میں تلاوت کا محل نہیں ہے. نماز جنازہ میں اولاً ثنا پڑھتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں. تو قرآن پاک کی ایسی آیات جو ثنا یا دعا کے اوپر ہوں ان کو ثنا اور دعا والے مقام پر بنیت ثنا بنیت دعا پڑھا جا سکتا ہے،
صحیح،
لیکن تلاوت کی نیت سے پڑھنے کی ممانعت ہے.
ٹھیک، مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
مسئلہ میرا یہ ہے کہ مسجد کی ٹینکی ہے جناب پانی والی، اس میں چوہا مر گیا، کسی کو معلوم نہیں، دو تین دن تک ایسے ہی اسی پانی سے وضو کرتے رہے، کیا اس پانی سے وضو ہو جائے گا؟ اگر وضو ہو جائے گا کیا اس سے پڑی ہوئی نماز بھی ہو جائے گی؟ اگر نہیں ہو سکتی تو شرعی تقاضوں کے مطابق اس کا حل بتائیے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کرتا ہے اور اس کی ڈیوٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے ہے، اس میں ڈیوٹی کرنے والے 4 بندے ہیں، اب 4 میں سے 12 گھنٹے میں سے 2 6 گھنٹے کرتے ہیں 2 6 گھنٹے، یا 8 میں سے 2 4 گھنٹے کرتے ہیں 2 4 گھنٹے، مطلب آدھی آدھی دو دو ڈیوٹی کرتے ہیں، اب اس میں تنخواہ جو ملتی ہے پورے گھنٹے کی ملتی ہے، تو آیا کہ شرعی طور پہ جائز ہے یا نہ جائز؟
ان شاء اللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو رہا ہے، میری والدہ کا دماغ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، وہ عدت میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی سہل ہو تو برائے مہربانی بتا دی.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی گول.
کوئی شخص دوسری رکعت میں آ کر امام کے پیچھے ملتا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے امام صاحب سے کوئی واجب قضا ہو گیا تھا، اب امام صاحب چوتھی رکعت میں جب سلام پھیرنے کا ٹائم آتا ہے تو دائیں طرف سلام پھیرتے لیکن وہ سجدہ صاحب کر رہے تھے، تو جو دوسری رکعت میں آیا تھا اسے پتا نہیں تھا کہ یہ سجدہ صاحب کے لیے امام صاحب نے سلام پھیر کر پھر سجدے میں جانا ہے، تو دائیں طرف جیسے ہی سلام پھیرا جائے گا وہ تو کھڑا ہو جائے گا اپنی باقی رکعتوں کو پورا کرنے کے لیے، تو امام صاحب نے تو وہ سجدہ صاحب کر لیا تھا، کیا اس سجدہ صاحب کا اس پر بھی کوئی قضا لازم ہوگی، یا جو وہ سجدہ صاحب کر دیا گیا تھا وہ پورا ہو جائے گا؟ اس معاملے میں جواب ارشاد فرما دیجیے.
مسجد کی ٹنکی میں چوہا مر گیا، بعد میں پتہ چلا نمازیں بھی پڑھنی، اب کیا ہوگا؟
عموماً گھروں میں یا مساجد کے ٹینکس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جانور گر کر مر جاتا ہے، پھول پھٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں بعض اوقات تو فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے،
صحیح،
اور بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی سمے لاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں کہ کیا ہوا، اور بعض اوقات کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، ایسے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو ضابطہ یہ ہے کہ جب تک جو ہے وہ اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو تو اس وقت تک اس کو نجس نہیں کہیں گے.
صحیح.
جس وقت پتہ چلا کہ ہاں بھائی ٹینکی کے اندر جو ہے وہ چوہا جو ہے وہ مر گیا اور پھول پھٹ گیا ہے، تو اس وقت سے اس کے ناپاک ہونے کا حکم دیا جائے گا.
صحیح.
اس کے بعد اگر کسی نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ اپنی نماز کی قضا کرے گا، کپڑے دھوئے،
صحیح،
یا برتن دھوئے اس پانی سے تو ان کپڑوں کو دوبارہ سے دھویا جائے گا اور برتنوں کو دوبارہ سے دھویا جائے گا. جب معلوم ہوا اس کے بعد سے اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر نماز کے دوران قضا کرنے کا حکم دیں گے، اور جب تک پتہ نہیں چلا،
صحیح،
اور اس میں جو ہے وہ نمازیں پڑھی گئی ہیں تو پھر ان نمازوں کی قضا نہیں ہے.
اچھا، اس میں ٹنکی کے سائز کا کچھ اعتبار ہوگا یا؟
ہاں، اس میں سائز کا اعتبار ہے، یعنی کہ جب کہ وہ ٹینکی دے دردہ نہ ہو،
صحیح،
یعنی کہ جو ہے وہ دو طرح کے حوض ہوتے ہیں،
صحیح،
شریعت نے دو طرح کے حوض، ایک وہ حوض ہوتا ہے کہ جس کو دہ دردہ کہتے ہیں،
صحیح،
اور ایک وہ ہوتا ہے جو دہ دردہ سے کم ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ ایک بڑا حوض ہوتا ہے 10x10،
ٹھیک ہے،
اور ٹوٹل جو اس کی لمبائی چوڑائی ہو وہ یہ بیان کی 225 فٹ کے قریب ہو،
ٹھیک ہے،
تو جو 225 ٹوٹل لمبائی چوڑائی ملا کر جس کا ایریا 225 فٹ یا اس سے زیادہ ہے تو وہ بڑا حوض کہلاتا ہے،
صحیح،
اور جو اس سے کم سائز کا ہے تو وہ چھوٹا ہاؤس کہلاتا ہے یا چھوٹی ٹینکی کہلائے گی. تو یہ جو حکم بیان کیا گیا یہ چھوٹے ٹینک کا بیان کیا گیا ہے, اور اگر بڑے ٹینک میں ایسا ہوا ہے تو اس میں نجاست گرنے سے یا اس طرح جانور مر جانے سے وہ نجس نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کرتے ہیں چار پانچ بندے ہیں. اچھا, اب اس میں سے ہر ایک کی جو ٹائمنگ ہے, کسی کی 8 گھنٹے, کسی کی 12 گھنٹے, لیکن ظاہر 4 بندے تو اپنے حساب سے کام تقسیم کر کے ڈیوٹی کم وقت کرتے ہیں, 6 گھنٹے 4 گھنٹے تنخواہ پوری ملتی ہے. اب کیا ہوگا اس حوالے سے؟
دیکھیں, کسی کے ہاں جب ملازمت کی جاتی ہے تو کانٹریکٹ 2 طرح کے کیے جاتے ہیں. ایک کانٹریکٹ وقت کا ہوتا ہے,
صحیح,
اور ایک کانٹریکٹ کام کا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ جس ادارے میں گئے یا جس شخص کے پاس کام کرنے کے لیے گئے, اس نے اس کی یہ ذمہ داری لگائی کہ یہ 4 کام ہیں اور میں آپ 2 افراد کو اس کے اوپر مامور کر رہا ہوں,
صحیح,
آپ دونوں مل کر ان 4 کاموں کو کر دیں. تو جب انہوں نے وہ 4 کام کر دیے تو وہ فارغ ہو گئے.
صحیح.
یہ تو مطلب کام کے اعتبار سے اجارہ تھا.
ٹھیک.
کہ کام ختم تو جو ہے وہ یہ آزاد ہو گئے.
ٹھیک.
اور ایک ہوتا ہے وقت کا اجارہ, کہ کسی نے کسی کو ملازم رکھا اور اس نے یہ بولا کہ یہ آپ نے روزانہ 8 سے 8 بجے تک یا 8 سے 4 بجے تک, یعنی 4, 5, 6, 8 گھنٹے کا ملازم رکھا اور اس کا ٹائم طے کیا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک.
صحیح.
تو جب وقت کا اجارہ ہوتا ہے تو اس میں پھر یوں نہیں ہوتا ہے کہ کام کو ایک اگر 2 افراد کو اس وقت کے اوپر رکھا ہے, یعنی کہ 2 افراد کو ملازم رکھا ہے اور دونوں فرض کیا کہ 8 سے 4 بجے تک کے ملازم ہیں, تو جو ملازم رکھ رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی بے وقوف نہیں ہے کہ کام جو ہے وہ ایک بندے کا ہے اور وہ اس کی بجائے 2 رکھ رہا ہے.
صحیح.
وہ 2 افراد کا کام ہے اور اس نے 2 افراد کو ہی ملازم رکھا ہے 8 سے لے کر 4 بجے تک.
صحیح.
تو 8 سے لے کر 4 بجے تک اگر اس نے ملازم رکھا ہے تو 8 سے 4 تک ان دونوں کا اس جگہ پر اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے.
صحیح.
اب اگر وہ کام دیتا ہے تو یہ کام کر لیں گے.
صحیح.
اگر وہ کام نہیں بھی دیتا ہے تو اجرت کے حلال ہونے کے لیے, اجرت کا حقدار ہونے کے لیے ان کا اپنے آپ کو اس جگہ کے اوپر رکھنا ضروری ہے.
صحیح.
تو اب جب اداروں میں لوگ مختلف لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, سرکاری اداروں میں یا فیکٹریز میں یا مختلف شعبہ جات میں کام کرتے ہیں, تو عموماً جو ہے وہ ایک آفس میں 3 افراد ہیں اور تینوں وقت کے اجیر ہیں, یعنی تینوں کا ایک ہی وقت 8-8 گھنٹے کے ملازم ہیں. تو اب اس میں یہ اپنی طرف سے ایک سیاناپن کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے, حالانکہ یہ سیاناپن والی بات نہیں ہے, تو یوں کہتے ہیں کہ بھئی یار یہ کرنا ہے تو ایسا کرو 3 گھنٹے آپ کر لو, 3 گھنٹے میں کر لوں گا اور 3 گھنٹے یہ کر لیں گے.
صحیح.
اور یوں جو بقیہ وقت ہوتا ہے وہ اپنے کام کاج میں گزار دیتے.
صحیح.
ہیں حالانکہ یہ تینوں باقاعدہ طور پر اس 6 گھنٹے کے 7 گھنٹے کے 8 گھنٹے کے باقاعدہ اجیر ہیں, تو ان اگر 3 ہیں 2 ہیں 1 ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کا اس پورے وقت کے اندر وہاں پہ حاضر رہنا اور کام ہے تو کام کرنا ان کے اوپر لازم ہے. اب اگر یہ آپس میں یوں باریاں باندھ لیتے ہیں تو یہ خیانت ہے.
صحیح.
اور ان کا اس وقت کی جس وقت میں انہوں نے کام نہیں کیا, اپنے آپ کو حاضر نہیں رکھا ہے یا حاضر رکھا ہے کام نہیں کیا, تو اس صورت میں یہ اجرت پانے کے حقدار نہیں ہے. اب اس میں ایک اور بھی پہلو کے اوپر یعنی کہ ایسے افراد کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو چاہے وہ کوئی ذاتی ملازم ہو,
صحیح,
ظاہر ہے کہ وہ اس کے سارے جو ہے وہ پلس مائنس کو دیکھ کر جو ہے وہ ملازم رکھتا ہے, اور کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ 1 کی جگہ پر 2 رکھ دے, 2 کی جگہ پر 3 رکھ دے, 3 کی جگہ پر 4 رکھ دے. جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے عموماً وہیں پہ رکھا جاتا ہے. اب ذاتی ملازموں میں تو لوگ پھر یہ کرتے ہیں, جس کی ذاتی کمپنی ہوتی ہے تو اس میں تو وہ اپنے جو ہے وہ ملازموں کو کھینچ کر رکھتے ہیں, بلکہ بعضوں کا ظلم بھی کرتے ہیں کہ وقت سے زیادہ بھی ٹائم لے لیتے ہیں اور اس کا کوئی
معاوضہ
نہیں دیتے ہیں. ان کی رضامندی کے بغیر لے لیتے ہیں، ہم کوئی معاوضہ بھی نہیں دیتے ہیں،
صحیح.
تو یہ تو ظلم والی بات ہے. تو جہاں ذاتی معاملے والی صورت ہوتی ہے، ذاتی فیکٹری کاروبار والی صورت ہوتی ہے، تو وہاں تو عموماً مالک نظر رکھتا ہے،
صحیح.
اور بار بار یاد دہانی کراتا ہے بھائی میں پیسے دیتا ہوں آپ کو،
صحیح.
اور کچھ جو معاملے گورنمنٹ لیول پر یا سرکاری سطح پر چلے جاتے ہیں تو وہاں یہ کام چوری بہت زیادہ ہوتی ہے. کہ فرض کیا کہ ایک چیز ہے، فرض کیا کہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک مشین چل رہی ہے پانی مہیا کرنے کے لیے، واٹر سپلائی کی جو ہے وہ ایک مشین چل رہی ہے. اب اس میں دو بندے رکھے گئے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا گیا ہوگا کہ بھائی ایک بندہ ہے، کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو یہ اس سے کور نہیں ہو پائے گی، یہ دو ہوں گے تو اس کو کور کر لیں گے. اب یہ اس فیکٹر کو مد نظر رکھے بغیر یہ اپنی جو ہے وہ عقل چلاتے ہوئے میں یہ دیکھ لوں گا، میں یہ کر لوں گا، آپ چلے جائیں،
صحیح.
تو اس کا اپنی ذمہ داری لے لینا اور اس کا اس کے اوپر ذمہ داری ڈال کر چلے جانا،
صحیح.
یہ دونوں جائز نہیں،
صحیح.
دونوں کے اوپر لازم ہے کہ اپنے اجارے کے وقت میں، اپنے ملازمت کے وقت میں وہاں پہ رہیں اور وہاں پہ رہ کر تنخواہ کے حقدار بنے. یوں نہیں ہے کہ ٹوٹل 36 گھنٹے کے ملازم ہیں، یعنی کہ 12 اس کے 12 اس کے 12 اس کے، تو اب جو نا انہوں نے آپس میں یوں تقسیم کر لیا کہ 4-4 گھنٹے تقسیم کر لیے، یوں 12 پورے کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس میں لازمی طور پر جو 12 گھنٹے کا یا 8 گھنٹے کا اجارہ تھا، اب یہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے تقسیم کر لیں گے، تو گویا کہ انہوں نے ڈیوٹی 2 یا 3 گھنٹے ہی کی ہے اور اسی 2 یا 3 گھنٹے کی اجرت پانے کے حقدار ہوں گے.
سب بظاہر یہ ذہن بن جاتا ہے کہ جو ہمارا سیٹ ہے وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، یا جو ہم سے اوپر ہے وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے.
دیکھیں یہ تو دیانتداری والا معاملہ ہے اور بچوں کو کھلانے پلانے اور حلال و حرام کا معاملہ ہے. سیٹھ اگر نہیں دیکھ رہا ہے یا کسی بھی محکمے کے افسران بالا نہیں دیکھ رہے ہیں یا افسران بالا کی رضامندی کے ساتھ ہی ایسا کیا جا رہا ہے، بعض اوقات لوگ بولتے ہیں کہ ان کو پتا ہے، تو ان کو وہی ہے کہ رشوت کی ہڈی ڈال دی جاتی ہے،
صحیح.
اور وہ جو ہے وہ ان کی روزی کو بھی خراب کرتے ہیں اور ملک و ملت کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں،
صحیح.
اور یوں ہی ادارے تباہ و برباد ہوتے ہیں. کہ یہی جو اوپر کے افسران بالا ہوتے ہیں، اگر یہ رشوت سے، کام چوری سے، بد دیانتی اور خیانت سے باز آ جائیں تو پھر سارے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں. تو عموماً بد دیانتی، خیانت، کام چوری کا سبب اوپر والا ہی بنتا ہے عام طور پر، ہر تمام ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اشیر بعد ان کی ہوتی ہے، ان کا اس میں یعنی کہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. اور یہ جو نیچے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں صاحب کو پتا ہے،
پتا ہے.
تو یہ صاحب کا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے،
صحیح.
یہ تو صاحب بھی اس گورنمنٹ سے تنخواہ لیتا ہے، آپ بھی اسی گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں،
صحیح.
تو اس لیے یہ دل کو تسلی دینا کہ جی ان کو پتا ہے، انہوں نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. حالانکہ دل میں کھٹکا ہوتا ہے، دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ ہم صحیح نہیں کر رہے ہوتے،
صحیح.
اور یہی دل میں کھٹکا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صحیح نہیں کر رہے. کہ ایک شخص نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ مل اسمو، گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ما حاکا فی نفسے کا، جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے.
اللہ ہو.
تو دل میں تو کھٹکتا ہے کہ ہم صحیح نہیں کر رہے، تو جو جب دل میں کوئی چیز دستک دے کہ ہم صحیح نہیں کر رہے تو اس کو صحیح کر لینا چاہیے.
سبحان.
تو اس لیے جو آپ فرما رہے تھے کہ اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو جو تمام جہانوں کا مالک ہے
وہ دیکھ
رہا ہے کہ آپ بندوں کے حقوق کو تلف کر رہے ہیں، اور آپ اگر کسی بھی محکمے میں ہیں، سرکاری محکمے میں ہیں، تو لوگوں کے رقوم سے، ٹیکسوں سے آپ کو تنخواہ ادا کی جاتی ہے،
صحیح.
تو وہ لوگوں کی رقم ہے جو آپ کو دی جاتی ہے، تو اس میں اس طرح کی خیانت کرنا جائز نہیں ہے.
مدی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہم اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہیں اس پر غور کر لیں. اگر حرام کھلائیں گے تو جو گوشت حرام سے پلے گا، بڑھے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا جو دماغ ہے ذہنی طور پر وہ سیٹ نہیں ہے، تو عدت کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟
عدت میں بیٹھنے کے حوالے سے پوچھا. دیکھیں عدت تو چاہے وہ جوان عورت ہو، بوڑھی ہو، سب کے اوپر جو ہے وہ عدت کے احکام لاگو ہوتے ہیں،
صحیح.
اگر وہ ذہنی طور پر اپسٹ ہیں تو بھی ان کے اوپر عدت کے احکام ہیں. عدت میں بیٹھنا جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی عدت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا, انتقال کی عدت ہے, تو ایک مخصوص وقت کا گزرنا.
صحیح.
وہ جب مخصوص وقت گزر جائے گا تو عدت ختم ہو جائے گی. اور یعنی کہ جیسے موت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے.
صحیح.
تو وہ 4 مہینے 10 دن کا پیریڈ گزرنا یہ عدت کا گزرنا ہے.
صحیح.
اب شریعت مطہرہ نے اس کے گزارنے کا ایک طریقہ انداز بتایا ہے.
صحیح.
وہ یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائے.
صحیح.
زیب و زینت نہ کرے.
صحیح.
تو اب جو بغیر زیب و زینت کو تر کر کے بلا ضرورت بلا عذر شرعی باہر جانے کو تر کر کے اپنے گھر میں تو کہیں بھی آ جا سکتی ہے.
صحیح.
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جو اپنے گھر میں اس وقت کو گزار دے ان پابندیوں کے ساتھ, ان شرائط کے ساتھ جو شریعت نے متعین کی ہیں, تو ان پابندیوں کے ساتھ اس وقت کو گزارنا یہ عدت کا گزارنا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ گھروں میں ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں, تو پردے ڈال لیتے ہیں, آسمان نظر نہ آئے, کوئی بندہ نظر نہ آئے. تو ایسا نہیں ہے. عدت میں بھی انہیں سے پردہ ہے جن سے عام حالات میں پردہ ہے, عدت میں بھی ان سے پردہ ہے. بعض تو یہ بیٹوں سے نہیں ملنے دیتے.
صحیح.
داماد ہے تو اس سے نہیں ملنے دیتے.
صحیح.
تو یہ اس طرح کا بٹھانا تو شریعت نے کوئی لازم نہیں کیا ہے.
صحیح.
اور نہ ہی مطلب ہے کہ اس کی شرن کوئی پابندی ہے جس طرح کی لوگ گھروں میں یوں قید کر دیتے ہیں.
صحیح.
یعنی کمرے کے اندر, کیا وہ دوسرے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی ہے؟
صحیح.
تو اپنے گھر کے اندر وہ آسانی کے ساتھ رہ سکتی ہے, گھوم پھر سکتی ہے, اس میں نہیں ہے. بلا اجازت شرعی وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے.
صحیح. ٹھیک. دوسری رکعت کے اندر کوئی شامل ہوئے نماز کے اندر, امام صاحب نے سجدہ صاحب کے حوالے سے سلام پھیر کر سجدے کیے, انہوں نے نہیں کیے,
یہ کھڑے ہو گئے, یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو کھڑا ہو جائے گا. تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ جب امام کا انتظار کرنا چاہیے.
صحیح.
سوال یہ تھا کہ اب جب سیدھی طرف امام سلام پھیرے گئے تو کھڑا ہو جائے گا.
صحیح.
تو اس کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جب امام سیدھی طرف سلام پھیرے اور پھر جب الٹی طرف پھیرے تو پھر کھڑا ہونا چاہیے, تاکہ اگر امام کے اوپر کوئی صاحب وغیرہ ہے تو یہ بھی امام کے ساتھ شریک ہو جائے. اگر فرض کیا کہ امام نے سیدھی طرف سلام پھیرا ہے اور یہ کھڑا ہو گیا, اب اس کو پتا چل گیا کہ امام سجدہ صاحب میں چلا گیا, تو اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ یہ بھی
سجدے میں
چلا جائے. اس کو سلام نہیں پھیرنا.
صحیح.
تو اس کے اوپر بھی سجدہ صاحب لازم ہو چکا ہے, اگرچہ کہ یہ اس رکعت کے بعد آیا ہے کہ جس میں امام سے غلطی ہوئی ہے, لیکن جب امام کی اقتدا کی ہے, امام کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہو چکا ہے, تو اس کے اوپر بھی لازم ہو چکا ہے. یہ جب امام سلام پھیرے اگر یہ کھڑا ہو گیا تو فوراً یہ جو ہے وہ امام کے ساتھ سجدے میں چلا جائے, اس نے سلام نہیں پھیرنا. اگر یہ جان بوجھ کر مسبوق جو ہے وہ سلام پھیرے گا تو پھر اس کی نماز جاتی رہے گی.
صحیح. مدیش ہیل کے ناظرین کتنے اہم مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں, مزید آپ کی کورس کو ہم شامل کرتے ہیں.
میرا نام فلشید ہے, اسلام آباد کے رہنے والا ہوں. میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بیٹا ہوا ہے, اس کے حقیقے کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں, 2 جانور دینے چاہیے یا ایک؟
انشاءاللہ. اس کا جی اگلی کون
صاحب کی بارگاہ میرا ایک سوال عرض ہے کہ پہلی صف میں نمازی کھڑے ہوئے, اب وہ معذور ہے, وہ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں, اب انہوں نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور جو صف تھی سب سے آگے کھڑے ہو گئے وہ, اور کرسی صف کے اندر ہے, تو اس طریقے سے کھڑے ہونا درست ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. بیٹا پیدا ہوا ہے ماشاءاللہ, عقیقہ آپ کیا کریں, کس طرح کریں؟
بہتر یہ ہے کہ 2 بکرے جو ہے وہ بچے کی طرف سے اور 1 بکری جو ہے وہ بچی کی طرف سے.
صحیح.
اور جانور انہی شرائط کے ساتھ ہو جو قربانی کی شرائط ہوتی ہیں.
صحیح.
اور اگر بڑے جانور میں کرنا ہے تو وہ 1 حصہ بچی کی طرف سے, 2 حصے بچی کی طرف سے, یہ بہتر ہے. اگر 1 حصہ بھی کر دے گا تو اس سے عقیقہ ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. پہلی صف میں یعنی کرسی, جو آج کل کرسی کا رواج ہے, تو بعض جو ہے پہلی صفوں میں بھی کرسیاں مختلف متفرق مقامات پر ہوتے ہیں یا بعض سائٹوں پر ہوتے ہیں, تو ایک واضح حکم اگر پتا چل جائے کہ کرسی والے کہاں اپنی صف بنائے, کہاں مطلب رکھیں.
دیکھیں اس میں جو ہے وہ سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جس کے لیے کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت ہے,
ٹھیک,
یعنی شرعی اعتبار سے اب اس کے لیے ثابت ہو چکا کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے
ٹھیک
اپنا مسئلہ پوچھنے کے بعد
صحیح
تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی کرسی سائڈ پہ رکھے
صحیح
اور تاکہ جو ہے وہ نمازیوں کی نمازوں میں خلل نہ آئے
ٹھیک
تو پھر کرسی رکھنے کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں کوئی آگے کر کے رکھتا ہے کوئی پچھلی صف میں کر کے رکھتا ہے تو ان کی کرسیاں سائڈ پر رکھی جائیں
صحیح
تاکہ صف بنانے میں خلل نہ آئے
صحیح
اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے فجر کی نماز میں عموماً نمازی کم ہوتے ہیں تو اب وہ کرسیاں جو سائڈ پر رکھی ہوتی ہیں تو وہ جو سائڈ پر بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ بھلے بیچ میں صف میں کوئی نہ ہو تو ان کی کرسی وہیں پہ رکھی رہتی ہے اور وہیں پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں
صحیح
ایسی صورت میں کہ جب جو ہے وہ صف میں جگہ باقی ہے اور ابھی آ بھی کوئی نہیں رہا ہے تو اس صورت میں یہ اگر وہاں پہ صف کے ساتھ مل جائیں تو اب بعد میں اگر کوئی آ گیا یہ بیچ میں ہو گئے تو کوئی حرج نہیں ہے ورنہ بہتر یہی ہے کہ یہ اپنی کرسی سائڈوں پہ رکھیں
صحیح مدینہ شریف کے ناظرین دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا جس کا نام ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام کیونکہ دیکھا دیکھی یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں جس کو کرسی پہ نماز پڑھنی ہے اولاً تو اس کو مفتی صاحب سے رجوع کرنا چاہیے پہلے اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہیے پھر اس کے بعد وہ کرسی پر آئے لیکن دیکھا جائے کہ لوگ نماز شروع کر رہے ہیں تو رسالہ موجود ہے اسے حاصل کر لیں اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے آپ کو معلومات ہو جائے گی مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں
حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ جیسے قضاء کی تیسری چوتھی رکعت میں سبحان اللہ تین سبحان اللہ کی قدر تو حضرت جی اس میں تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ضروری ہے یا اس کی قدر خاموش رہ جانے سے بھی وہ ادا ہو جائے گا وہ جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی واجب کی اسی زمین میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سبحان اللہ کی بجائے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھ لی تو کیا اب سورہ فاتحہ کی دو تین آیت پڑھ کے رکوع کرنا ہوگا یا سورہ فاتحہ پورا پڑھنا ہوگا یا ایک آیت کے بعد بھی رکو کر سکتے ہیں
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اگلی کال
میرا دارالافتاء سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے قرضہ دینا ہو تو کیا وہ عمرے کے لیے جا سکتا ہے
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال
انیس الرحمان مٹھا ٹوانا ضلع خوشاب سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کے اندر ناپاک چیز رکھنا جائز ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم مسجد کے اندر جوتے رکھتے ہیں وہ بھی تو ناپاک ہی ہوتے اس کے بارے میں کیا ہو
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں بہت پیارا سوال ہے آپ کا قضا نماز کے اندر جو آخری رکعتیں ہیں اس میں سبحان اللہ یا خاموش
اس میں یہ ہے کہ تین سبحان اللہ کی مقدار
ٹھیک
جو ہے وہ خاموش رہے چاہے تو یہ خاموش رہے چاہے جو ہے وہ سورت فاتحہ پڑھ لے
ٹھیک
تو دونوں میں سے کوئی بھی کر لے گا تو واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا وہ جو مقدار ہے وہ پوری ہو جائے گی نماز درست ہو جائے گی اب یا تو اب وہ سورت فاتحہ
تو آپ فرمایا آخری فرض کی دو
جی آخری اس میں یہ ہے کہ واجب سورت فاتحہ واجب نہیں
جی
لیکن اتنی مقدار کھڑا ہونا ضروری
صحیح
ہے تین سبحان اللہ کی مقدار یا پھر سورت فاتحہ پڑھ لے
صحیح
یا اتنی مقدار خاموش رہے
ٹھیک ہے
یا سورت فاتحہ پڑھ لے یا خاموش رہے یا تین سبحان اللہ کی مقدار جو ہے وہ خاموشی سے کھڑا رہے
صحیح
تو اس صورت میں جو ہے اس کی نماز درست ہو جائے
ٹھیک ہے
اب یہ کہ اگر صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اس میں تین سبحان اللہ کی مقدار نہیں ہے
صحیح
تو اس لیے سورت فاتحہ پوری پڑھ لے یا پھر تین سبحان اللہ کی مقدار خاموش رہ کر پھر رکوع میں جائے
ٹھیک ہے قرضہ دینا ہے کسی کا قرضہ نہیں دے رہے اور عمرے پہ جا رہے
عمرہ کرنا تو جائز ہے لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ قرضہ جو ہے وہ بندوں کا حق ہے اور اگر عمرے پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس رقم ہے اور اگر یہ بلا وجہ جو ہے جس کو رقم دینی ہے یعنی جس سے قرضہ لیا ہوا ہے بلا وجہ اس سے ٹال مٹول کرے اور خود حج اور عمرے کرتا رہے اور اس کی رقم نہ دے تو یہ شریعت کو پسند نہیں حدیث پاک میں فرمایا کہ مثل الغنی ظلم غنی کا جان بوجھ کر یہ ٹال مٹول کرنا ادائیگی میں سستی کرنا یہ ظلم ہے
ظلم
کہ اس کے پاس ادائیگی کی رقم آ گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو اب اگر جو عمرے پہ جا رہا ہے ظاہر ہے کہ عمرے پہ اخراجات ہوتے ہیں تو اب اس میں جس کا قرضہ دینا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات اس کو بہت شدید تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ یہ حج اور عمرے کر رہا ہے میرا قرضہ نہیں ادا کر رہا تو جس کا حق دینا ہے اس کا حق پہلے ادا کیا جائے.
صحیح.
اور عمرہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, تو لیکن قرض کی ادائیگی ضروری ہے اور اس میں مسلمان کی ایذا کا پہلو بھی ہے.
ٹھیک.
ہاں اگر جانا چاہتا ہے تو اپنے قرض دار کو راضی کر لے.
صحیح.
کہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ واپسی پہ آپ کا ادا کر دوں گا.
صحیح.
اور نہیں تو میرے ورثاء سے وصول کر لینا, جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے.
صحیح.
اس کے مطابق اس کو اطمینان دلا دے.
صحیح.
تو اب اگر اس طرح کر کے جائے گا تو اس کو راضی کر کے جائے گا, اس کو ایزا سے بچا کر جائے گا, اور اگر اس طرح کر کے نہیں جائے گا اور اس کے لیے واقعی وہ ایزا کا سبب بن رہا ہے تو اب یہ خامخواہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کر کے ظلم تو کر رہا ہے.
صحیح.
لیکن عمرہ اگر کر کے آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ عمرہ تو ادا ہو جائے,
جائے گا.
لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ یہ بندوں کا حق کہ عمرہ جو اس کے اوپر فرض واجب ہی نہیں ہے تو اس کی ادائیگی اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے, تو جو ادائیگی اس کے اوپر واجب ہے پہلے اس کو ادا کرے, بعد میں یہ نفلی عبادات کرے.
ٹھیک. یہ بھی ایک بہت پیارا ہمیں نفیس مدنی پھول ملا کہ عمرہ پہ ہم جاتے ہیں تو جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی, طواف ہوگا, رب کی بارگاہ میں چاہ رہے ہیں, رب کے ہی ایک دوسرے بندے کو تکلیف پہنچا کر اس کا قرض مطلب نہیں دے رہے. اسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کو راضی کریں, راضی تو وہ ہو جائے گا لیکن شاید دلی طور پر تھوڑی تکلیف اس کو پھر بھی رہے گی.
اس میں دیکھیں اب اگر وہ ظاہری طور پر یہ بول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس سے کر کے آئے گا
نام خوشی کی بات کرے گا,
تو اس میں تو پھر اب ظاہر ہے کہ جو وہ بول رہا ہے اسی کا اعتبار ہوگا. اب دل کے اندر اس کے کیا ہے, ہاں وہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے میرا قرض ادا کرو, میں راضی نہیں ہوں, یہ میرے لیے اذیت کا باعث ہے. تو عموماً تو لوگ اس طرح کرتے ہی نہیں ہیں, مسئلہ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں لیکن عموماً کرتے نہیں ہیں.
صحیح.
لیکن ان کے دل میں بھی یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ یار کیا ہوگا.
صحیح.
تو اس لیے اس سے جو ہے وہ راضی نامہ کر کے جائیں, اس کو ذرا خوش کر کے جائیں.
صحیح.
تاکہ آپ بھی اطمینان سے وہاں پہ عبادت کر سکیں اور اس کے لیے بھی آپ کا جانا یہ ایزا کا پہلو نہ بنے.
ٹھیک. تو مدنی چینل کے ناظرین ابھی جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی اہم معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے, مختلف مسائل پر ہمارا کلام چل رہا ہے. میں مزید مفتی صاحب سے جو ہمارا ابھی سوال جواب کا سلسلہ یہ ہوا ہے, مسجد کے حوالے سے جو گفتگو ہم نے کی تھی, یعنی مارکیٹوں میں جو مسجدیں بنتی ہیں اس کے اوپر فلیٹس بنتے ہیں, یعنی مسجد کمیٹی میں جو افراد آتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ کسی شخصیت کے کہنے پر یا مسجد کے اندر جو تغیر کر دیتے ہیں, تبدل کرتے ہیں, اس حوالے سے کیا مدنی پھول دیں گے کہ اس میں کیا احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے؟
دیکھیں مسجد تو ایک جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے اور اس کے احکام ہیں, اپنے احکام ہیں. لیکن اب اس کے احکام کو جانے گا وہی کہ جو اس کے احکام کو جاننے کی کوشش کرے گا, سیکھے گا, نہیں پتا ہے تو کسی سے پوچھے گا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو مساجد میں عموماً کمیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے نزدیک اگرچہ کہ مسجد کا امام عالم ہو, مفتی ہو, کوئی بھی ہو, تو اس کی حیثیت وہ ایک اجیر کی ہوتی ہے, ملازم کی ہوتی ہے. تو بہت ساری جگہوں پر ایسا پسند بھی نہیں کرتے کہ ان کو مسجد کا جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں, یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے.
ٹھیک.
نہیں. اور جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی مساجد سے متعلق احکام کا علم نہیں ہوتا ہے.
صحیح.
تو عموماً یہ ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ وہ پیسے والی پارٹی ہوتی ہے, چندہ دینے والا, زیادہ چندہ دینے والا ہوتا ہے, اگرچہ کہ وہ بے نمازی ہوتا ہے.
صحیح.
اگرچہ کہ وہ مہینوں بعد آتا ہے.
صحیح.
اور جو ہے وہ اگرچہ کہ جو ہے وہ روزے چھوڑنے والا ہو, مطلب ہے کہ طرح طرح کی آفات برائیوں والے بھی لوگ ہوتے ہیں, لیکن اب اس کے پیسے کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ مسجد کا انتظام اس کے سپرد کر دیتے ہیں, یہ چلائیں گے, اور وہ بھی جو ہے اس کے لیے بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ جی میں فلاں مسجد کا ٹرسٹی ہوں.
صحیح.
فلاں مسجد کا میں صدر ہوں.
صحیح.
تو اب اس طرح کے لوگ جب وہی بیٹھتے ہیں تو پھر جب وہ مسجد میں رد و بدل کرتے ہیں یا مسجد کے معاملات کو دیکھتے ہیں یا اس میں کچھ تعمیر کرنے کا سوچتے ہیں تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ غلط ہی کرتے ہیں.
صحیح.
اور اب انہوں نے رائے کسی سے لینی نہیں ہوتی ہے.
صحیح.
کچھ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب کسی سے پوچھنے والے نہیں ہوتے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ غریب بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی پیسے والوں کے روب میں
آ جاتے ہیں
کہ یہ حاجی صاحب چندہ زیادہ دیتے ہیں، یہ سیٹھ صاحب چندہ زیادہ دیتے ہیں، وہ پہلے سے بول دیتے ہیں، ان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ اس کو بولتے ہیں کہ ذرا اس کو یوں کر دیں اور یہ میں کروا دوں گا.
صحیح.
تو ہماری جو مساجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ یہ سوچے سمجھے بغیر، یہ دیکھے بغیر یہ کرنا جائز بھی ہے یا نہیں، بس وہ فلاں پارٹی کروا رہی ہے کام اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں خود کروا کے دوں گی، تو وہ اس کے کہنے کے اوپر اس طرح کی تبدیلیاں کر دیتے ہیں. تو اب اس کا کیا وبال ہے؟ اب اس کا وبال آپ یوں سمجھ لیں گے جیسے سوال آیا تھا کہ بھئی لیٹرین بنا دینا.
صحیح.
اب ایک مسجد بن چکی ہے، اب کسی نے بولا کہ یار وہ والے وضو خانے صحیح نہیں ہیں،
یہاں بنا دیں
تھوڑا سا مسجد کی دیوار آگے کر کے، تو یہ ایسا ہوا کہ گویا مسجد کے اندر لیٹرین، مسجد کے اندر پیشاب خانہ بنا دیا معاذ اللہ. تو اب اگر کوئی بچہ پیشاب کر دے مسجد کے اندر تو کس قدر وہ مایوب جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کر دیا، اگرچہ بچوں کا لانا جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے لانا جائز نہیں ہے کہ بچے جو ہے وہ
کنٹرول میں
تقدس خیال نہیں رکھیں گے اور یہ اس طرح مسجد کی ناپاکی ہو جائے گی. تو جب اس طرح کے تغیر و تبدل کرتے، یعنی تبدیلیاں کرتے ہیں کہ دیوار آگے کر دی، پیچھے کر دی، ادھر کوئی اور چیز نکال دی، ادھر دکان بنا دی، ادھر وضو خانہ بنا دیا، تو اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے دیوار آگے کر کے عین مسجد کے اندر وضو خانہ
بنا دیا
تو آپ تھوک رہے ہیں مسجد کے اندر، جو ہے وہ آپ استنجا کر رہے ہیں معاذ اللہ مسجد کے اندر. تو اب جو مسجد ہو جاتی ہے وہ تا قیامت مسجد ہو جاتی ہے.
صحیح.
پھر اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب جس نے اس کو تبدیل کر دیا وہ تا قیامت اس کا گناہگار ہو رہا ہے.
اللہ،
جس نے اس میں غلط تصرف کر دیا گویا کہ اس نے تا قیامت اس جگہ جو مسجد ہو چکی تھی اس کو مسجد ہونے سے معطل کر دیا.
اللہ،
اب یوں سمجھیں کہ فرض کیا کہ ایک مسجد ہے، اس میں جانور نہیں لایا جائے گا، اس میں جو ہے وہ نجاست نہیں ڈالی جائے گی.
صحیح.
نجاست ڈال کر جائے گا تو کس قدر جو ہے وہ ہمارا غصہ آتا ہے، اور غصہ آنا فطری بات ہے کہ یہ ہمارا مقدس مقام
عبادت
ہے، عبادت کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے، مقدس گھر ہے. تو اب جس مقدس گھر کی اتنی توقیر اور عظمت ہے، اب اس کے کسی حصے کو آپ نے اگر یہ کر دیا، کاٹ کر آپ نے کچھ اس طرح کی چیز بنا دی، اولاً تو آپ نے اس کو مسجد سے معطل کر دیا تو جو نجاست یہاں پہ لانا ناجائز تھی وہ اس حصے میں لانا ناجائز تھی.
ٹھیک.
تو اب وہ تا قیامت اس کا جو ہے وہ گناہگار ہو رہا ہے. اب جو اس طرح کرتے ہیں لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، پوچھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً جو اس طرح کی دینی ذمہ داریوں کے اوپر ہوتے ہیں تو ان کو تو بہت زیادہ ایسی باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. جیسے پنچایتوں کے صدر ہوتے ہیں، لوگوں کی طلاقوں کے فیصلے کرتے ہیں، یعنی شرعی معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، بڑی بڑی کمیٹیاں ہوتی ہیں، بعض قوموں کی اپنے کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، لوگوں کی زکاتیں لیتی ہیں، فطرات لیتی ہیں، اور جو ہے وہ طلاق نکاح وغیرہ کے شرعی معاملات کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں اسی طرح کے وہ اپنے حکم صادر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ واضح اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف
کر رہے ہوتے ہیں
تو وہ بس اپنی ذہن میں جو آتا ہے وہ کر لیتے. تو اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو مساجد کی خدمت کے اوپر مامور ہیں، مسجد کی خدمت بلا شبہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا اجر عظیم والا کام ہے، بہت بڑے ثواب والا کام ہے مسجد کی خدمت کرنا. لیکن مسجد کی خدمت کے آڑ میں بغیر جانے بوجھے لا علمی میں اگرچہ کہ اس طرح کے کام کر دیے، مسجد میں اس طرح کی تبدیلیاں کر دیں، تو پھر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس لیے جو مساجد یا ایسے کسی دینی معاملے کے اوپر مامور ہیں، اگر وہ خود عالم نہیں ہیں تو ان کو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، اور جو شرعی حکم ہو اس کے مطابق پھر عمل کرنا چاہیے.
کتنی پیاری معلومات ہمیں اس حوالے سے مل گئی، جو مسجد کمیٹی میں ہوتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے، آخر میں دو کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
میں پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا ہوں. اگر کوئی پلاٹ یا کسی پارٹی سے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ مجھے بھائی لاکھ روپے کا یہ چیز دے رہا ہوں، بقائے جو پیسے بچتے ہیں مثال کے طور پر 20,000-25,000، یہ ہے میرے، یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے؟
اگلی کال.
وضو کے دوران اذان کا جواب دینا جائز ہے؟
انشاءاللہ. اس کے پلاٹ لیا اور لاکھ روپے دے دیے، کچھ رقم باقی تھی، اس حوالے سے کچھ
یہ اجرت کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، تو عموماً جو سوال سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ بعض پراپرٹی ڈیلر یوں بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو بولا کہ میری یہ چیز بیچنی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کتنی کی بیچیں گے.
صحیح.
تو جیسے اس نے ڈیمانڈ کی کہ یہ لاکھ میں جانی چاہیے تو پھر اس میں یہ بولتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ یہ لاکھ کا کہہ رہے ہیں اوپر اس کے اوپر اگر ہم نے ایک لاکھ دس میں بیچ دی بیس میں بیچ دی تو وہ ہمارے ہوں گے. تو یہ اجرت ہے اور اجرت کا اس طرح مجہول ہونا یہ جائز نہیں ہے.
صحیح.
کہ بھائی اوپر والے ہمارے ہوں گے اور پھر وہ چیز اسی کی ہے تو جو بکی ہے جتنے کی بکی ہے وہ ایک کی بکے ایک دس کی بکے ایک بیس کی بکے تو وہ رقم اسی کی ہے. یہ متعین اجرت لینے کا حقدار ہے.
صحیح.
تو اس میں اجرت کا متعین ہونا ضروری ہے.
صحیح.
اور بعض اوقات اجرت متعین ہوتی ہے یوں بھی ہوتا ہے کہ اجرت تو متعین ہے اتنا کمیشن لیں گے اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ کی چیز بکی تو اوپر والے پیسے ہمارے ہوں گے.
صحیح.
تو اس طرح جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بعض اوقات وہ چیز ایک لاکھ کی تھی ڈیڑھ لاکھ کی بک گئی تو پھر جس کی چیز ہوتی ہے وہ بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا.
نہیں ہوتا.
تو اولاً یہ ہے کہ اپنی اجرت کا تعین کر لینا چاہیے. ہاں اگر وہ ایک لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا تھا اور آپ نے محنت کر کے ایک ڈیڑھ کی بیچ دی ہے تو اب وہ ڈیڑھ لاکھ اسی کے ہیں.
اسی کے ہیں.
ہاں اب اگر وہ اپنی رضامندی سے آپ کو زیادہ میں سے کچھ دینا چاہے تو یہ جائز ہے.
ٹھیک. دوران وضو وضو کے دوران اذان کا جواب دے سکتے ہیں.
اس میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وضو مکمل کرے. اب وضو کو روکے گا تو وضو میں جو ہے وہ تسلسل ہونا یہ بھی سنت ہے.
صحیح.
تو تسلسل کے ساتھ وضو کرے اور اگر وضو ابھی شروع نہیں کیا ہے اذان آ رہی ہے تو پہلے اذان کا جواب دے دے اور بعد میں جو ہے وہ وضو کرے. تو اس صورت میں دونوں سنتوں کے اوپر
وضو کرتا رہے جواب دیتا رہے
اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
مدنی چینل کے ناظرین آج کے سلسلے میں الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے جو ہم نے سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے.